السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں ایبولا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. وفاقی وزیر مملکت کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے مبینہ فائرنگ سے 4 بچے زخمی ہوئے. پاکستان کے عسکری عہدیداروں کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر. تفصیلات تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
مہاراشٹر اور ہریانہ میں اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے گئے. یہ انتخاب وزیراعظم نریندر مودی کی مقبولیت کا سب سے بڑا امتحان مانا جا رہا ہے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمن میں شیعہ باغیوں اور القاعدہ جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں 5 باغی ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایبولا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایبولا وائرس کے ممکنہ خطرے سے آگاہ ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. اس ضمن میں بدھ کو وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز اور عالمی ادارہ صحت نے مشترکہ طور پر ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس منعقد کیا، جس میں مسلح افواج اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. وفاقی وزیر مملکت برائے قومی ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارر نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ حکومت کی توجہ ان افریقی ممالک سے آنے والے مسافروں پر ہوگی جہاں ایبولا وائرس موجود ہے.
دو چیزیں اہم ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. نمبر 1، وہ پیسنجرز جو ان ممالک سے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اسکریننگ ایئرپورٹ پہ، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر ان کی ٹریکنگ. نمبر 2، کہ جب وہ ہاسپٹلز میں خدا نخواستہ اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تو ان ہاسپٹلز کے لوگوں کی ٹریننگ. یہ ہم نے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں ڈی جی اس کو ہیڈ کریں گے، وہ یہ ساری چیزیں ریکمینڈ کریں گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ ود ان 15 to 20 days ہمارا پورا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا.
ایبولا وائرس سے اب تک 4,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ افراد کی تشخیص لائبیریا میں ہوئی، جبکہ دیگر سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں گنی اور سیریالون شامل ہیں. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی امن فوج میں شامل پاکستانی فوج کے دستے کئی افریقی ممالک بشمول لائبیریا میں بھی تعینات ہیں. سائرہ افضل تارر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھی اس سلسلے میں خصوصی انتظامات کیے ہیں.
ہمارا پیس مشن جو ہے وہ لائبیریا میں ہے، اور اس کے لیے آرمڈ فورسز نے اپنا الگ میکنزم بنایا ہوا ہے. وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ کرتے ہیں، یہاں آ کے بھی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی اکا دکا خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ آ گیا تو ایئرپورٹ پہ تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو وہاں آئسولیٹ بھی کر مطلب الگ سے ہاسپٹل میں کریں گے.
وفاقی حکومت نے 4 صوبوں کو ایبولا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی ہے، اور متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے قریب اسپتالوں کی نشاندہی کر کے وہاں ممکنہ متاثرہ مریضوں کے لیے خصوصی کمرے مختص کریں. اس کے لیے ملک کے تمام داخلی راستوں بشمول بندرگاہوں پر حفاظتی انتظامات کرنے کے علاوہ بعض اسپتالوں کے طبی عملے کے لیے ضروری تربیت پر بھی زور دیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ پاکستان آنے والی پروازوں کے اندر یا پھر ہوائی اڈوں پر خصوصی آگاہی مراکز قائم کیے جائیں. پاکستان میں تاحال ایبولا سے متعلق کوئی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن دنیا بھر میں اس بارے میں حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 4 بچے زخمی ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے جلیل اختر.
پاکستان نے کہا ہے کہ متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے پار سے بدھ کو بھارتی فورسز نے ایک بار پھر مبینہ طور پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 مختلف مقامات پر فائرنگ کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق بدھ کی صبح باغ کے قریب کیلر اور راولا کوٹ میں نیزہ پیر سیکٹر میں بھارتی فورسز کی فائرنگ کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا۔ ایک اور بیان میں بتایا گیا کہ کوٹلی کے قریب نکیال سیکٹر میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 4 بچے زخمی ہو گئے، جنہیں فوجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کی طرف سے اس پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان رواں ماہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے سے کشیدگی میں اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان اس بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھنے کے علاوہ بین الاقوامی برادری سے رابطوں میں بھی مصروف ہے۔ ایک روز قبل ہی اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کے عہدیداروں نے پاکستان کے زیر انتظام لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور وہاں پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ میں حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کے علاوہ دیگر کئی ملکوں کے ایلچیوں کو بلا کر انہیں سرحد پر کشیدگی سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی نے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جارحیت نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن کا ماحول برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن ان کے بقول بھارتی اقدامات جنوبی ایشیائی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ منگل کو سرحد کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بھی ایک دوسرے سے ہارڈ لائن پر رابطہ کیا تھا۔ مبصرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے وسیع تر مفاد اور خطے میں امن کے لیے اس کشیدگی کو جلد از جلد بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا ضروری ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی ریاستوں مہاراشٹر اور ہریانہ میں بدھ کے روز ہونے والے انتخابات کو وزیر اعظم نریندر مودی کی 5 ماہ کی کارکردگی اور مقبولیت کے امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
مرکز میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے 5 ماہ بعد دو ریاستوں مہاراشٹر اور ہریانہ میں بدھ کے روز اسمبلی انتخابات ہوئے۔ یہ الیکشن مودی کی مقبولیت کے لیے سب سے بڑا امتحان سمجھا جا رہا ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے اور بی جے پی اس سے اقتدار چھین لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی نے کسی بھی ریاست میں وزیر اعلیٰ کو امیدوار نہیں اتارا، اس نے صرف نریندر مودی کی مقبولیت پر انحصار کیا۔ اس کا خیال ہے کہ مودی برانڈ ان دونوں ریاستوں میں اسے حکومت دلا دے گی۔ اس نے جہاں مہاراشٹر میں شیو سینا سے اپنا 25 سال پرانا اتحاد توڑ لیا، وہیں ہریانہ میں ہریانہ جنہت کانگریس سے اپنا اتحاد ختم کر لیا۔ اگر ہریانہ میں بی جے پی کامیاب ہوتی ہے تو چنڈی گڑھ پر بھی، جو کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے، اس کا کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر مہاراشٹر کا قلعہ اس نے فتح کر لیا تو یہ بی جے پی کی زبردست کامیابی تصور کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان دونوں ریاستوں میں جم کر پرچار کیا۔ انہوں نے مہاراشٹر میں 9 روز کے اندر 27 ریلیاں کیں، جبکہ ہریانہ میں 15 روز کے اندر 12 ریلیاں کیں۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں بار بار عوام سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی کو ووٹ دے کر بقول ان کے ان ریاستوں کو بدعنوان حکومتوں سے نجات دلائیں۔ دونوں ریاستوں میں صرف نریندر مودی کی تصویر والے بڑے بڑے پوسٹر چشمہ کیے گئے، جن میں عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ تبدیلی کے لیے ووٹ دیں اور مودی کے ساتھ چلیں۔ کانگریس کی طرف سے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی اسٹار کیمپینر رہے۔ مہاراشٹر میں شیو سینا اور بی جے پی میں نشستوں کی تقسیم پر اتحاد ٹوٹنے کے بعد دونوں کے درمیان تلخ اور اشتعال انگیز بیانات کا تبادلہ بھی ہوا۔ شیو سینا نے بی جے پی کو بقول اس کے دھوکے باز اور پشت میں خنجر گھونپنے والی پارٹی قرار دیا۔ مہاراشٹر میں 5 پارٹیوں بی جے پی، کانگریس، شیو سینا، ایم این ایس اور این سی پی کے مابین مقابلہ ہے۔ وہاں رائے دہندگان نے زیادہ جوش خروش کا مظاہرہ نہیں کیا، جبکہ ہریانہ میں بی جے پی اتحاد، کانگریس، کانگریس جنہت پارٹی اور انڈین نیشنل لوک دل کے مابین مقابلہ ہے۔ وہاں عوام بڑھ چڑھ کر ووٹ دینے نکلے، جس سے بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 19 اکتوبر کو ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نامی عسکریت پسند گروپ کے خلاف طویل المدت مہم میں خرابیوں کو فوری دور کرنا نہیں بلکہ دنوں تک پیش قدمی اور ناکامیوں کے وقفے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے منگل کے روز یہ بات 21 اتحادی ممالک کے فوجی لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہی، جبکہ ناقدین امریکہ کی موجودہ حکمت عملی کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار آرو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکہ میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمپسی نے واشنگٹن کے باہر جوائنٹ بیس اینڈریوز پر منگل کو ہونے والی بات چیت کی میزبانی کی، جبکہ ہزاروں کلومیٹر دور امریکی فوج کے لڑاکا جٹ طیارے پیر سے شام میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف 22 فضائی حملے کر چکے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا ہے کہ کوبانی کے قریب فضائی حملوں نے کرد شہر پر عسکریت پسندوں کی پیش قدمی سست کر دی ہے، مگر صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے. مشرق وسطی یورپ اور آسٹریلیا کے فوجی عہدیداروں کی موجودگی میں صدر اوباما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کوبانی کی صورتحال نے عراق اور شام دونوں میں خطرے میں اضافہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 60 ملکی اتحاد اس طویل المدت جدوجہد میں متحد ہے کہ عسکریت پسند گروپ کو کمزور کر کے ختم کر دیا جائے. تاہم انہوں نے زور دیا کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی ایک محض فوجی مہم نہیں ہے.
This is not a classic army in which we defeat them on the battlefield and then they
یہ کوئی روایتی فوج نہیں جس میں ہم انہیں میدان جنگ میں شکست دیں اور آخر کار وہ ہتھیار ڈال دیں. ہم جس کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ ایک انتہا پسندی کی تشویش ہے جس نے اس خطے کے بہت زیادہ حصوں میں جڑ پکڑ لی ہے. صدر نے کہا کہ فرقہ واریت، سیاسی تفریق اور اقتصادی محرومی اس خطے میں ان لوگوں کا ساتھ دینے کی ایک وجہ تھی جو اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ہتھیار اٹھا رہے ہیں. صدر نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس خطے کے غیر مطمئن نوجوانوں کو متبادل تصور دینے کے لیے باہم رابطے کا فرض بہتر طریقے سے نبھائے. منگل کی میٹنگ کے دوران صدر نے ایبولا سے پیدا کردہ عالمی خطرے پر بھی بات کی اور مغربی افریقہ میں طبی ساز و سامان، صحت کے عملے اور دیگر امدادی سامان کے حصول کی لا تعداد کوششوں کے بارے میں باور کروایا. تاہم انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مزید اقدام کرنے کے لیے کہا.
The world as a whole is not doing enough. There are a number of countries that have capacity that have not yet stepped up. Those that have stepped up.
مجموعی طور پر دنیا کافی کوششیں نہیں کر رہی. بہت سے ملک ایسے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں مگر اس میں اضافہ نہیں کیا گیا. جنہوں نے ایسا کیا ہے ہم سب کو مزید کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اسے وہاں نہیں روکتے جہاں سے یہ شروع ہوا، یہ انفرادی طور پر ممالک کے لیے خطرے کا باعث رہے گا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، جہاں ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ایک نرس ایبولا کی دوسری مریض ہے، مسٹر اوباما نے کہا کہ حکومت یہ یقینی بنائے گی کہ ڈیلس سے حاصل کیے گئے سبق کا اطلاق ملک بھر میں ہسپتالوں اور طبی مراکز پر ہو. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس ایبولا کی وبا کے امکانات ختم کرنے کے لیے ضروری طبی نظام موجود ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے یوکرینی ہم منصب کے ساتھ مشرقی یوکرین میں امن کے قیام کے لیے تجاویز پر بات چیت کی ہے. دونوں کے درمیان اس ہفتے بعد میں میلان میں ملاقات ہو رہی ہے. صدر پیٹرو پوروشنکو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان قدرتی گیس کے تنازع پر بھی بات چیت ہوئی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز مشرقی یوکرین سے تمام غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے پیر کے روز پیرس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بات کہی. محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ وہ اور وزیر خارجہ لاوروف اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات میں تعاون میں اضافہ کیا جائے. خیال ہے کہ آئسل نامی اس گروپ میں 500 کے لگ بھگ روسی بھی شامل ہیں.
We both recognize that ISIL has absolutely no place in the 21st century.
ہم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آئسل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کوئی مہذب ملک کسی بھی حوالے سے اس خوف و ہراس کی حمایت نہیں کر سکتا جو آئسل نے پھیلایا ہے، اور کوئی مہذب ملک اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش میں ساتھ دینے کی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر سکتا. یہ الفاظ تھے جان کیری کے. 3 گھنٹے سے زیادہ بات چیت کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کیری نے کہا کہ لاوروف نے گروپ سے لڑنے والی عراقی فورسز کے لیے ہتھیاروں اور تربیت میں اضافے سے بھی اتفاق کیا ہے. روس نے شام کی سرحد پر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اتحادی فضائی حملوں پر نکتہ چینی کی ہے، کیونکہ یہ حملے دمشق حکومت کی اجازت کے بغیر کیے جا رہے ہیں. کیری اور لاوروف نے یوکرین کے مشرقی صوبوں کے لیے لڑائی پر بھی بات کی، جہاں روس کیف حکومت کے خلاف روسی نسل کے علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا ہے. کیری نے کہا کہ بین الاقوامی برادری مشرقی یوکرین میں کسی ریفرینڈم کی حمایت نہیں کرے گی، اور یہ کہ واشنگٹن اور ماسکو اس مسئلے پر اپنے اختلافات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیری اور لاوروف نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کی بین الاقوامی کوششوں پر بھی بات کی، جبکہ ویانا میں مذاکرات کا ایک نیا دور ہونے والا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے پیر کے روز کہا تھا کہ آئندہ ماہ کی ڈیڈ لائن تک کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کیری، ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف اور یورپی یونین کی نمائندہ کیتھی ایشٹن کے ساتھ بات چیت کے لیے بدھ کو ویانا جا رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔
I don't believe it's out of reach, but we have some tough issues to resolve. And I'm not going to prognosticate.
یہ ناقابل حصول نہیں ہے، مگر ہمیں بعض مشکل مسائل کو حل کرنا ہوگا، تاہم میں پیش گوئی نہیں کروں گا۔ لاوروف نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور جرمنی ایران کے ساتھ جلد از جلد کسی معاہدے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее достичь всеобъемлющей договоренности по иранской ядерной
программе. Лавров نے پیرس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس طرح کے معاہدوں سے متعلق سوالات پہلی نظر میں بہت مشکل نہیں ہیں، مگر جب آپ کسی فیصلے کے قریب جاتے ہیں تو سب کچھ مزید کا تقاضا کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ تو یقین ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، مگر یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ ایسا 24 نومبر کی ڈیڈ لائن تک ہو جائے گا۔ پیرس میں کیری اور لاوروف الگ الگ فرانسیسی وزیر خارجہ لوراں فابیوس سے بھی ملے، اور لیبیا میں عدم استحکام اور ایبولا کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے طیاروں نے تقریباً 2 سال قبل شروع ہونے والے امن کے عمل کے بعد سے منگل کو پہلی بار کرد باغیوں کے اڈوں پر بم برسائے۔ یہ حملے ترکی کے غالب اکثریت والے جنوب مشرق کرد علاقے کے طول و عرض میں بدامنی کے بعد کیے گئے ہیں، جسے کرد انقرہ کی بے عملی سمجھتے ہیں۔ جبکہ شام کا کردش شہر کوپانی اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کے محاصرے میں ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
اطلاع کے مطابق کردستان ورکرز پارٹی پی کے 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 خلاف یہ فضائی حملے عراق کے سرحدی صوبے حکاری میں کیے گئے ہیں۔ ترک فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی ان کے ایک اڈے پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ یہ فضائی حملے اس کے بعد کیے گئے جب گزشتہ ہفتے ترکی کے سرحدی شہر کوبانی کے لیے، جس پر اسلامک اسٹیٹ کا قبضہ ہے، فوجی امداد دینے سے حکومت نے انکار کیا اور ترکی بھر میں کردوں کے پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ استنبول یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزیل کا کہنا ہے کہ ترک فضائی حملے انقرہ اور ترکی کی کرد تحریک کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی کا ایک حصہ ہیں۔
That was the response to a certain extent to last week's riots. That corresponds, in my view, to what the Prime Minister said.
انہوں نے کہا کہ کسی حد تک یہ گزشتہ ہفتے کے بلوں کا رد عمل تھا۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے منگل کے روز کہا کہ وہ غارت گری، دہشت گردی اور تشدد کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مارچ 2013 سے پی کے کے نے ترکی کی حکومت کے ساتھ امن کے عمل کے ایک حصے کے طور پر فائر بندی کی پابندی کی ہے۔ اس کا مقصد امن کے اس عمل کے ذریعے پی کے 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 ساتھ 3 عشروں سے جاری تنازع کو ختم کرنا ہے۔ عراقی کردستان میں رہنے والے پی کے 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 فوجی لیڈروں نے کہا ہے کہ امن کے مستقبل کا تعلق کوبانی کے مستقبل سے ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کردوں کی ایک بڑی اقلیت کی ناراضگی ان اطلاعات کے بعد بڑھی ہے جب کوبانی کے محصور کردوں کے لیے عراقی کردوں کو انقرہ کے راستے اسلحہ لے جانے کی اجازت سے انکار کیا گیا۔ شامی جنگجوؤں نے بار بار کہا ہے کہ انہیں فوجی سپلائی کی اشد ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری نے بھی ترکی سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی سرحد کو کھول دے اور کوبانی کے لیے فوجی سپلائی کی اجازت دے دے۔ پی کے کے خلاف فضائی حملوں سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انقرہ کا موقف سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسلامک اسٹیٹ گروپ اور شامی کرد جنگجوؤں دونوں کے خلاف اسی طرح کی کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ سیاسی مبصرین نے انتباہ کیا ہے کہ اس سے امکان ہے کہ وہ ترکی کے مغربی اتحادیوں اور ساتھ ساتھ کردوں کی ایک بڑی اقلیت سے اور بھی دور ہو جائے گا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور فوک لور سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام ڈینیل پرل ورلڈ میوزک ڈے پر موسیقی کی ایک تقریب ہوئی جس کا موضوع تھا موسیقی کے ذریعے امن کا فروغ۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ آن جہانی صحافی ڈینیل پرل کی یاد میں امریکی سفارت خانے کے تعاون سے اسلام آباد میں موسیقی کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ امریکی سفارت خانے اور پاکستان لوک موسیقی سوسائٹی نے ڈینیل پرل عالمی یوم موسیقی کے موقع پر موسیقی کے ذریعے امن کی روایت نامی اس تقریب کا انعقاد کیا۔ صحافی ڈینیل پرل کو 2002 میں پاکستان میں اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا اور اکتوبر 2002 میں ہر سال دنیا کے کئی ممالک میں ڈینیل پرل عالمی یوم موسیقی منایا جاتا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے اسسٹنٹ کلچرل اتاشی جیمز کارون نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس تقریب کا مقصد پاکستان میں موسیقی کے ذریعے امن کے پیغام کو اجاگر کرنا ہے۔
ڈینیل پرل یوم موسیقی کا مقصد لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے اور اس سے یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈینیل پرل کے نام پر موسیقی یا کوئی اور تقریب منعقد کر سکتا ہے۔ اس تقریب کے مقاصد میں موسیقی کی طاقت کے ذریعے ہم آہنگی پیدا کرنے کے علاوہ زبان، ثقافت اور نظریات کی رکاوٹوں کو عبور کرنا بھی شامل ہے۔
اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں ملک بھر سے لوک اور کلاسیکی موسیقی کے نامور فنکاروں کو مدعو کیا گیا۔ طبلہ نواز استاد محمد اجمل بھی محبت کا پیغام لیے اس تقریب میں شریک ہوئے۔
پیغام ہمارا اس کانسرٹ کا بھی جو مقصد ہے پیس ہے، امن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو امن، چین دے، صبر دے، تحمل دے۔ ہم میوزک کے ذریعے بھی یہ باتیں تو شاید مجھے کرنی نہیں آ رہی، ہم تو باتیں کرتے ہیں اپنے اس میں میوزک کے رنگ میں، ٹھیک ہے نا، اس میں میسیجز یہی ہوتے ہیں۔ وہ سارا پیسفل چیز ہے، ایک گلدستہ سا بنا کے لائے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اور امن امان کا یہ کام ہے اور پیس کا کام ہے۔
سفارت خانے کے ایک بیان کے مطابق ڈینیل پرل عالمی یوم موسیقی بین الاقوامی سطح پر موسیقی کی تقاریب کا ایسا نیٹ ورک ہے جو موسیقی کی طاقت کے ذریعے برداشت اور انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صحت کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹنے سے اس کے مریضوں کی تعداد اس ہفتے 9,000 تک پہنچ جائے گی۔ اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سرکاری طور پر 4,450 کے لگ بھگ ہے، لیکن خیال ہے کہ یہ اعداد و شمار اصل کے مقابلے میں کم ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے ڈبلیو ایچ او نے منگل کے روز ایبولا کے بحران کے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کے مرتب کردہ رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
ایبولا سے متعلق بریفنگ کی قیادت ڈبلیو ایچ او کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بروس ایلورڈ نے کی، جو ایبولا کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کارروائیوں کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مرض کے 95% واقعات گنی، لائبیریا اور سیرالیون کے 67 اضلاع میں سے 19 اضلاع میں ہوئے ہیں، اور یہ اعداد و شمار پچھلے مہینے تقریباً مستقل رہے۔ انہوں نے کہا، کہ اگر ہم پچھلے 4 ہفتوں کے دوران رپورٹ کیے جانے والے مریضوں کی تعداد پر نظر ڈالیں اور اپنے پاس موجود تمام اعداد و شمار کو 7 دنوں کے بلاک کے حوالے سے دیکھیں، تو پچھلے 3 سے 4 ہفتوں کے دوران یہ تعداد تقریباً 1,000 مریض فی ہفتہ رہی۔ کئی لوگوں نے اس کا جائزہ لے کر کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس وبا کا زور کم ہو رہا ہے یا ہم اس میں تعداد کے لحاظ سے اضافہ نہیں دیکھ رہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے، کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر کو علم ہے کہ یہ تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجے جانے والے نمونوں کی تعداد اس کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس وبا پر نظر رکھنے والے صحت کے کارکنوں پر لکھت پڑھت کا بہت زیادہ بوجھ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایلورٹ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ مثبت رجحانات دیکھنے میں آئے ہیں۔
One is a slowing down in the rate of new cases in some areas in what's been the historic epicenter, Lofa County.
وہ کہہ رہے تھے کچھ علاقوں میں نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے جو اس وبا کا ایک تاریخی مرکز رہے ہیں, یعنی لائبیریا میں لوفا کاؤنٹی. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران کینیما اور کلہون دونوں جگہ اس کا زور کم ہو رہا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سرحد کی دوسری جانب اس مرض کے وبا میں اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسا کہ علاقے میں موجود اپنی ٹیموں سے ہماری بات ہوئی ہے, وہاں دوسری تنظیموں کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں, اس لیے ایسی بہت سی اطلاعات موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ زیادہ تر اس مرض کے حوالے سے کمیونٹیز کے کردار اور رویے میں اصل تبدیلی کا نتیجہ ہے. طرز عمل کی تبدیلی میں ایک تو اس تعداد میں اضافہ ہے جن کی تدفین محفوظ طریقے سے کی گئی ہے. تاہم صحت کے عالمی ادارے کے عہدیداروں نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اب ان علاقوں میں محض چند مریض رہ گئے ہیں.
Well, that's like saying you're only a little bit pregnant, you know. This is Ebola. This is a horrible unfortunate.
انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ صرف تھوڑے سے پریگننٹ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایبولا ہے. یہ خطرناک اور بے رحم مرض ہے. آپ کو اسے صفر کی سطح پر لانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایبولا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جن کا ایبولا کے مریضوں سے رابطہ رہا ہے. انہیں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اسی دن الگ تھلگ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ایلورٹ کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں علاقے کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ پریشان کن رجحانات بھی دیکھے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بیماری جغرافیائی طریقے سے پھیل رہی ہے.
Important looking at a map where they're coming up because they're on the border areas as well with Cote d'Ivoire in particular.
انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مریض کن علاقوں سے آ رہے ہیں نقشے پر نگاہ ڈالنا ضروری ہے, کیونکہ یہ واقعات سرحدی علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں, خاص طور پر کوٹ اووار میں. ہمیں کچھ اور علاقوں سے بھی ایبولا کے مریضوں کی اطلاعات ملی ہیں جہاں اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی مریض نہیں تھا, اس لیے جغرافیائی طور پر یہ پھیلاؤ تشویش کی بات ہے. وہ مرکزی شہروں میں بھی مریضوں کی تعداد کے بارے میں فکر مند ہیں. حالیہ اعداد و شمار کی شرح نسبتاً کم ہے, لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری پر قابو پانے کی کوششیں اپنا اثر دکھا رہی ہیں.
Any sense that the great effort that's been kicked off over the last couple of months is already starting to see.
ایلورٹ نے کہا کہ یہ کہنا کہ دو مہینے پہلے شروع کی جانے والی سخت تر کوششوں کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اس وقت در حقیقت قبل از وقت ہوگا. ڈاکٹر ایلورٹ کہتے ہیں کہ تین انتہائی متاثرہ ملکوں کے ہر ضلع میں تدفین, کھڑکیوں کے انتظام اور لوگوں کے رویوں میں تبدیلی کے معاملے پر سخت کنٹرول ہونا چاہیے. فی الحال یہ صورتحال نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ابھی تک بقول ان کے بحران سے نمٹنے کے حقیقی انتظامات کی شدید قلت ہے.
Tough in crisis because as you know it's one thing if you're running a military and you have a command and control structure, it's another thing when you're running an
operation. ایلورٹ نے کہا کہ بحرانوں میں یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک فوج سے کام لے رہے ہیں اور آپ کے پاس کنٹرول اور کمان کا ڈھانچہ موجود ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے, اور جب آپ بہت سے مشکل قسم کے شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہے ہوں اور انہیں مختلف طریقوں سے فنڈز مل رہے ہوں تو وہ مختلف جگہوں پر جواب دہ ہوتے ہیں اور انہیں آپ کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. ہر ملک میں ہنگامی کارروائیوں کا ایک مرکز ہوتا ہے یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہوتی ہے. اکثر اوقات کوئی اجلاس ہوتا ہے, ہر شخص میز کے گرد آ کر بیٹھتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے جس چیز کی فکر ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں کیا کیا جانا چاہیے, کیا کوئی یہ تمام کام کر رہا ہے, اور کیا یہ سب کچھ اس اہم راستے پہ لے جانے کے لیے موضوع ہے جس پر چل کر ہم اس مرض کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ایبولا پر قابو پانے سے متعلق اقوام متحدہ کے ہنگامی مشن انمیر نے حال ہی میں اس بیماری کے مریضوں میں اضافے کے رجحان کو پلٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے. اس کا نام ہے 70-70-60 منصوبہ. اس کا مقصد متاثرہ علاقوں میں تربیت و علاج اور نقل و حمل کے وسائل مہیا کرنا ہے تاکہ وہاں تدفین محفوظ طریقے سے کی جا سکے, اور جن افراد کو یہ وائرس لگ جانے کا خدشہ ہو ان کی 70% تعداد کو 60 دنوں کے لیے الگ تھلگ رکھا جا سکے. تاہم وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہدف حاصل کرنا کافی دشوار ہوگا. عالمی ادارے صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ اگرچہ بری خبروں کی تعداد کافی زیادہ ہے لیکن کچھ روشن گوشے بھی ہیں جن میں بڑھتا ہوا بین الاقوامی رد عمل بھی شامل ہے. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10, بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں وزیراعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں دھرنا دینے والے سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منفی سیاست کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں پہلے خیبر پختونخوا میں تبدیلی لانا چاہیے جہاں ان کے پاس اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اس منفی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ سب متحد ہو کر لوگوں کی خدمت کریں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا حکومت مخالف احتجاج اب اسلام آباد میں دھرنے سے سوا ملک گیر احتجاجی جلسوں تک پہنچ گیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے حالیہ ہفتوں میں پہلی مرتبہ قدر جارحانہ انداز میں حکومت مخالف قائدین پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ان کے بقول منفی سیاست ترک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی جماعت کو خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے لیے ووٹ ملے ہیں اور تحریک انصاف کو وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے رہنما عمران خان اور طاہر القادری وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے اگست کے وسط میں اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد میں دھرنا دینے پہنچے تھے اور یہاں 2 ماہ تک پڑاؤ ڈالے رہنے کے بعد اب ان دونوں نے اپنا احتجاج ملک گیر سطح پر علیحدہ علیحدہ جلسوں میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ دھرنے کے مقام پر لوگوں کی تعداد بھی قابل ذکر حد تک کم ہو چکی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کو پنجاب کے جنوبی علاقے اوت شریف میں سیلاب سے متاثر افراد کے ایک اجتماع سے خطاب میں اپنے مخالفین کا نام لیے بغیر کہا کہ احتجاج کرنے والے منفی سیاست کر رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
بات غریبوں کی کرنی اور بیٹھے رہنا اسلام آباد کے اندر اپنے محلوں میں اور دھرنوں میں، اپنے محل میں اور دھرنوں میں، یہ بات جچتی نہیں ہے یار، جچتی نہیں ہے۔ اس قوم کا اگر آپ کو بھی درد ہے تو ان کے بیچ میں آ کے بیٹھو، پوچھو کیا حال ہے تمہارا، کیا گزر رہی ہے تمہارے اوپر، ان کی بھی آ کے مسائل سنو، ان کی مصیبتوں کو دیکھو، پھر نواز شریف کے ساتھ آ کے بیٹھو کہ نواز شریف یہ کام کرو ان غریبوں کے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا موقف ہے کہ مسلم لیگ نون گزشتہ سال کے عام انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی کر کے حکومت میں آئی، لہٰذا وزیراعظم کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ حکومت اور پارلیمان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں اس مطالبے کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہیں، جبکہ نواز شریف نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر اس مطالبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، لہٰذا وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔
بھائی کیوں استعفیٰ چاہتے ہو بھائی؟ کیوں؟ کروڑوں عوام نواز شریف کو الحمدللہ ووٹ دیں اور استعفیٰ مانگنے والے صرف 5,000-10,000 بندے؟ جتنے لوگوں نے ووٹ دیے اتنے ووٹ، اتنے بندے تو لے کے آؤ استعفیٰ مانگنے کے لیے۔ پہلے 1,60,00,000 لوگوں نے الحمدللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے، اور استعفیٰ مانگنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000-15,000-20,000-25,000-30,000۔ کیا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ احتجاجی سیاست سے ملک کی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے، جو ان کے بقول ایک افسوسناک بات ہے۔ حکومتی عہدیدار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ دھرنا شروع ہونے کے بعد سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ نظام حکومت کے خلاف ہیں، جو ان کے بقول عوام کے صحیح نمائندوں کو ایوان تک نہیں پہنچا پاتا۔ انہوں نے گزشتہ اتوار کو فیصل آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی جماعت اب باقاعدہ طور پر عملی سیاست میں داخل ہوگی اور ان کا احتجاج و جدوجہد نظام کی تبدیلی تک جاری رہے گا۔ عمران خان جمعے کو سرگودا میں جبکہ طاہر القادری اتوار کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائل علاقے میں بدھ کے روز امن کمیٹی کے اجلاس پر ایک خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں بدھ کو ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ قبائلی انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ خودکش بم دھماکہ پیر میلہ کے علاقے میں کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق علاقے میں امن کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور حملہور نے اس کے قریب پہنچ کر اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ تاہم علاقے تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مصدقہ کا معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ وادی تیرہ خیبر ایجنسی کا دور افتادہ علاقہ ہے جہاں شدت پسند سرگرم ہے اور اس علاقے میں پاکستانی فورسز فضائیہ کی مدد سے جنگجو کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتی آئی ہے۔ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ کی سرحدیں دو دیگر قبائلی علاقوں کرم اور رگدئی ایجنسی سے بھی ملتی ہے اور تقریباً 100 کلومیٹر پر پھیلی اس وادی کا بیشتر حصہ جنگلات سے ڈکا ہوا ہے۔ تین قبائلی علاقوں کے سنگم پر واقع یہ وادی عسکری اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ کرم اور رگزئی میں موجود سیکورٹی فورسز کو رصد کی ترسیل کے لیے جو راستے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے تیرا کی چوٹیوں پر فوج کا کنٹرول ضروری ہے۔ پاکستانی فوج نے یہاں سے عسکریت پسندوں کی صفائی کے لیے پہلے بھی کئی بار کاروائیاں کی ہے۔ ادھر قبائلی علاقے مومن ایجنسی کی تحصیل صافی میں مسلح افراد کے حملے میں مقامی امن کمیٹی کا رکن ہلاک ہو گیا۔ حکام کے مطابق منگل کی رات امن کمیٹی کی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ اس قبائلی علاقے میں امن کمیٹی کے رضاکاروں نے کئی چوکیاں قائم کر رکھی ہے۔ اس سے قبل بھی مومن ایجنسی میں امن کمیٹی کے رضاکاروں، انسدادی پولیو سے وابستہ افراد اور سیکورٹی فورسز پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ دری اسنا اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ہنگو کے مضافاتی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران یہاں چھپے مشتبہ شدت پسندوں نے فائرنگ کر دی۔ حکام کے مطابق جوابی کاروائی میں 2 شدت پسند مارے گئے، تاہم اس کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنا سفر کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے اور ایبولا کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ اعلان اس کے فوراً بعد کیا گیا جب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں ایبولا کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکہ میں ایبولا وائرس کا شکار ہونے والا دوسرا کیس صحت کے شعبے کی ایک کارکن ہے جنہوں نے اس وائرس کے اثرات کی تصدیق ہونے سے ایک روز پہلے امریکہ کی اندرونی پرواز پر سفر کیا تھا۔ بدھ کے روز ایک بیان میں بیماریوں پر کنٹرول اور ان سے بچاؤ کے مراکز کا کہنا ہے کہ صحت عامہ کی کارکن خاتون نے فرنٹیئر ایئر لائن کی پرواز پر 13 اکتوبر کو کلیولینڈ سے اوہایو اور ڈیلس فورٹ ورتھ ٹیکساس تک سفر کیا۔ ایئر لائن اور مرکز کا کہنا ہے کہ فلائٹ 1143 کے تمام 132 مسافروں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاز کے عملے کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے کی اس کارکن کو، جسے خاندان والوں نے امبر ونسن کے طور پر شناخت کیا ہے اور جو ایک رجسٹرڈ نرس ہیں، ان میں پرواز کے دوران اس وائرس کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ اور ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ایبولا وائرس کے اس کیس کے سامنے آنے کے بعد ڈیلس کے میئر نے کہا ہے کہ صورتحال بہتری سے پہلے مزید ابتر ہو سکتی ہے۔ میئر مائک رولنگ نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ڈیلس کے منتظمین متاثرہ صحت کے کارکن کے ہمسایوں کو اس بارے میں اطلاع دے رہے ہیں۔ ڈیلس کے ہسپتال میں یہ کارکن ایبولا وائرس سے ہلاک ہونے والے تھامس ایرک ڈنکن کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ ڈنکن لائبیریا نژاد تھے جو امریکہ میں اس وبا سے مرنے والے پہلے شخص تھے۔ ٹیکساس کے طبی عہدیداروں نے صحت عامہ کی اس کارکن کو بخار کے اثرات ملنے کے فوراً بعد تنہائی میں رکھ دیا ہے۔ ایک 26 سالہ نرس نینا پھام کو بھی ڈنکن کے علاج کے دوران یہ وائرس لگا تھا اور ان کا بھی ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ بیماریوں پر کنٹرول اور ان سے بچاؤ کے مرکز کے سربراہ ڈاکٹر ٹام فریڈن نے منگل کے روز کہا کہ کوئی بھی ہسپتال جہاں ایبولا کے مریض کی تصدیق ہو جاتی ہے، اسے سی ڈی سی کے خصوصی عملے کی فوری طور پر خدمات مہیا ہوں گی۔ اور لائبیریا کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ملک کی ٹرانسپورٹ کی وزیر نے خود کو قرنطینہ میں محصور کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے ڈرائیور کے متعلق ایبولا وائرس سے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اینجلا کیسل بش میں ابھی وائرس کے اثرات نہیں پائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے رضاکارانہ طور پر تنہائی اختیار کر لی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ کیسل بش اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے کام کے آخری دن اکتوبر کے بعد سے کوئی رابطے میں نہیں تھیں۔ وزارت نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹر کو کسی بھی آلودگی سے پاک کیا جائے۔ لائبریریا کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر برنز داہن کو 21 روز قرنطینہ میں رہنے کے بعد حال ہی میں باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ ان کے ایک معاون کی حال ہی میں وائرس سے ہلاکت ہوئی تھی۔ یمن کے زیادہ علاقے پر کنٹرول کی کوشش کرنے والے شیعہ باغیوں کی القاعدہ جنگجوؤں کے ساتھ شہر کے مرکز میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ اس لڑائی میں 6 سنی اور 5 باغی ہلاک ہو گئے، جو بائدہ صوبے کے قصبے راد میں منگل کو دیر گئے شروع ہوئی تھی۔ ہزارہ رہائشی اس لڑائی سے بچنے کے لیے بدھ کے روز علاقہ چھوڑ گئے۔ شیعہ حوثی قبائل نے منگل کے روز بحیرہ احمر کی بندرگاہ حدیدہ پر کنٹرول کر لیا تھا۔ اس سے چند ہفتے پہلے ہی انہوں نے دارالحکومت سنا کو بغیر کسی مزاحمت کے رون ڈالا تھا۔ حوثی قبائل جو روایتی طور پر شمال میں مقیم ہیں، وہ ملک کے زیادہ علاقوں پر قبضے کے لیے یمنی فوجوں اور دوسرے عسکریت پسندوں سے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے مذاکرات کے لیے ویانا میں ہیں۔ بات چیت کا محور وہ بین الاقوامی کوششیں ہیں جو ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے اسکاٹ اسٹنز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کے ساتھ ان مذاکرات میں یورپی یونین کی نمائندہ کیتھی ایشٹن بھی شامل ہیں، جو جرمنی، روس، انگلستان، فرانس، چین اور امریکہ کی ان کوششوں کی قیادت کر رہی ہیں جن کا مقصد ایران کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے، جس کے بدلے میں اس پر لاگو کچھ اقتصادی پابندیوں کو ختم کیا جائے گا۔ جان کیری کے ساتھ سفر کرنے والے محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کہتے ہیں کہ اگر ہر متعلقہ فریق ضرورت کے مطابق درکار فیصلے کرتا ہے تو پھر ٹیکنیکل کام پورا کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کو دیر گئے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 24 نومبر کی متعین حتمی تاریخ تک سمجھوتا طے ہونا ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ جان کیری نے بات چیت کے آغاز پر مرحلہ وار کا لفظ استعمال کیا۔ ان مذاکرات میں ابھی تک جو نمایاں اختلافات پائے جاتے ہیں ان میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ ایران کو یورینیم کی کتنی مقدار افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی اور افزودگی کی شرح کیا رہے گی۔ یہ وہ سوال ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس پر عمل درآمد کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ایران طویل عرصے سے یہ کہتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن امریکہ اور یورپی لیڈروں کا خیال ہے کہ تہران ایسی ہتھیار تیار کرنے کے لیے ایک خفیہ پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار کہتے ہیں کہ ایرانیوں کو اس معاملے پر کچھ بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے، جبکہ بین الاقوامی مذاکرات کار ایران کے جوہری پروگرام کی طرف راستے کو بند کرنے کی کوشش میں کریٹو رہے ہیں، یعنی کہ نئے طرح کے اقدامات بروئے کار لاتے رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ کریٹو ہونا مراعات کے مساوی نہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے طریقہ کار کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر پیدا ہونے والی غلط فہمیوں پر بھی تنقید کی جو عہدیدار کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں یہ سب لائے عمل پسند نہ ہو جس پر ہم کار فرما ہیں۔ یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کے تناظر میں روس کے ساتھ اختلافات کے باوجود ان جوہری مذاکرات کے عہدیداروں کے مطابق ایران کے اس مسئلے پر 6 ملکوں کے درمیان رابطہ کاری نمایاں طور پر متحد ہے۔ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگی لاوروف نے پیرس میں منگل کے روز اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 ہفتوں کے دوران سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف اور یورپی یونین کی نمائندہ ایشٹن 6 ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ اس سمجھوتے پر مذاکرات کے لیے جمعرات تک ویانا میں ہیں۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق عراق میں شیعہ عسکریت پسند سنی شہری آبادیوں سے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، انہیں ایزا پہنچا رہے ہیں اور موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ ان حملوں کو مرکزی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے سنی عسکریت پسندوں کے وحشیانہ اقدامات کا انتقام خیال کیا جا رہا ہے۔ ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مبصرین کو خدشہ ہے کہ ملک میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد کی نئی لہر جنم لے سکتی ہے۔ رپورٹ کے تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
اپنے آپ کو مہدی آرمی کا نام دینے والی شیعہ ملیشیا کے جنگجوؤں کی گزشتہ ماہ تکریت میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ اسلامی اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلنے میں شیعہ ملیشیا نے کرد فورسز اور عراقی فوج کے ساتھ ساتھ اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان ملیشیاؤں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ عراق کے سنی علاقوں میں شہریوں کے اغوا، ان کو ہلاک کرنے اور انہیں ایذا پہنچانے کے عمل میں ملوث ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سینئر کرائسس ریسپانس ایڈوائزر ڈونیٹیلا ریویرا اس کی وضاحت کرتی ہیں۔
Targeting Sunni men seemingly in revenge reprisal for
وہ کہہ رہی ہیں کہ سنی افراد کو نشانہ بنانا بظاہر ان جرائم کا انتقام ہے جس کا ارتکاب داعش والے کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ سنیوں کے ساتھ آئی ایس آئی ایس کے حامیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق شیعہ ملیشیا نے بغداد، سمارا اور کرکوک میں درجنوں سنی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر ایسے سینکڑوں افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں ہاتھ باندھ کر سزائے موت دینے کے انداز میں سر کے پیچھے گولی ماری گئی تھی۔ رویرا کے بقول جون میں آئی ایس آئی ایس کی پیش قدمی کے بعد ملیشیاز بھی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔
The authorities have done absolutely nothing, quite the opposite.
ان کے الفاظ ہیں کہ حکام نے بلا شبہ کچھ اقدامات نہیں کیے بلکہ الٹا کام کیا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو فوج نے پورے شمال کو اس کے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر حکام نے کچھ کیا ہے تو صرف شیعہ ملیشیاؤں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ عراق کے نئے وزیر اعظم حیدر علی بادی نے عراق میں فرقہ وارانہ تقسیم کے خلیج کو کم کرنے کا عہد کیا تھا۔ بہت سے تجزیہ کار اس چیز کا الزام ان کے پیش رو نوری المالکی پر عائد کرتے ہیں جس میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق گزشتہ ماہ عراق میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈونیٹیلا ریویرا کا کہنا ہے کہ آئی ایس کے وحشیانہ اقدامات اور شیعہ ملیشیاؤں کے انتقامی حملے عراق میں خطرناک صورتحال کو جنم دے رہے ہیں۔
We're seeing a level of sectarian violence that hadn't been seen since
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت فرقہ واریت کی جو سطح ہم دیکھ رہے ہیں وہ سال 2006-2007 کے بعد نظر نہیں آئی۔ عراق کے ایک عالم دین رائل یونائٹڈ سروسز کے افضل اشرف کہتے ہیں کہ تشدد کے ان برسوں میں عراق کے مذہبی اسکالرز آخر کار اس افراتفری پر کنٹرول میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عسکریت پسندی پر کنٹرول کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیعہ برادری کے سربراہ آیت اللہ سستانی نے فیصلہ کیا تھا کہ عسکریت پسندی سے گریز کیا جائے، شیعوں اور عراق کے حق میں یہی بہتر ہوگا، اور یہ کہ انتخابی عمل میں بڑھاوے سے وہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں جب شمالی عراق اور شام میں مختلف شہروں پر حملے جاری ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، لیکن فرقہ واریت میں شدت عراق کے مستقبل کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ ثابت ہو رہی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چینی لیڈر روس میں ہیں اور روسی کمپنیوں کے ساتھ متعدد تجارتی معاہدے کر رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تعاون کے یہ معاہدے مغربی تاثیروں کی موجودگی میں روس کے لیے زندگی بخش ہو سکتے ہیں۔ بیجنگ سے شینن وان سینت کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
چینی وزیر اعظم لی کوچیان روس میں ہیں، جہاں روس اور چین کے درمیان متعدد شعبوں اور صنعتوں کے بارے میں 40 سے زیادہ معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں کا تعلق توانائی، مالیاتی امور، ٹیکنالوجی اور چینی بینکوں سے قرضے فراہم کرنے اور کرنسی کے تبادلے سے ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لی نے معاہدوں کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ متعدد میٹنگز کے دوران روسی اور چینی لیڈروں نے باہم خیالات کا تبادلہ کیا اور مختلف رپورٹوں پر غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان تعاون کی بنیاد باہم احترام ہے اور کسی تیسرے فریق کو ہدف نہیں بنایا گیا۔ ہانگلی نے کہا کہ چین اور روس کا تعاون پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ رینمن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر شیاہو چانگ باور کرواتے ہیں کہ یہ معاہدے ایک ایسے اہم وقت پر ہوئے ہیں جب مغرب کے ساتھ روس کے تعلقات ابتری کا شکار ہیں۔
The timings of such meeting is quite sensitive, particularly against the backdrop of,
ان میٹنگز کا وقت انتہائی حساس ہے، خاص طور پر روس کے خلاف مغرب ممالک کی عائد کردہ تعزیروں کے پس منظر میں۔ اس مرتبہ یہ متعدد وجوہات کی بنا پر خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں ممالک نے متعدد بڑے معاہدے کیے ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ چین ایک تیز رفتار ریل گاڑی چلانے میں روس کی مدد کرے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے یوکرین پر حملے کے بعد روس کے خلاف تعزیریں عائد کر دی تھیں۔ چین نے ان تعزیروں میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بجائے اس نے روس کے ساتھ توانائی، تیل اور گیس کے وسیع معاہدے کیے ہیں۔ وکٹر گاؤ چائنا نیشنل ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں۔
چائنا رشیا ریلیشنز از پروبیبلی دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ویری سکسیسفل بگ کنٹری ریلیشنز۔
چین اور روس کے تعلقات غالباً سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ کامیاب اور دو بڑے ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور کئی حوالوں سے باہمی مفادات کو فروغ دیتے ہیں۔ اور جب سے یوکرین کا بحران شروع ہوا ہے، چین اور روس کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کی رفتار تیز ہوئی ہے۔ گاؤ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب مغرب یوکرین میں روسی مداخلت اور مشرقی یورپ میں اس کے اثر و رسوخ میں اضافے پر فکر مند ہے، روس کو خطے میں یورپ اور امریکہ کی فوجی موجودگی میں اضافے پر تشویش ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔
ایسے میں جب لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، فن کی دنیا میں بظاہر دونوں طرف کوئی اختلافات نظر نہیں آتے۔ بھارت کے ایک نجی ٹی وی چینل نے پاکستانی ڈرامے دکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیا آرٹ اور کلچر دونوں ملکوں کے لوگوں کو قریب لا سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ اردو سروس کے دیپک ڈھوبال کی ایک رپورٹ۔
بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ جاری ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں سرحد پر ہوئی گولہ باری میں اب تک کم سے کم 17 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیان بازی کا دور جاری ہے۔ دونوں طرف کے نیتا ایک دوسرے کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے بیچ کچھ ہے جو دونوں ملکوں کے عام لوگوں کو جوڑ رہا ہے اور قریب لا رہا ہے۔
میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اشر، میں تمہیں تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔
اس منگل کو بھارت میں پاکستان کا مشہور ڈراما ہم سفر شروع ہوا اور لوگوں نے اسے پسند کیا۔
فرسٹ ایپیسوڈ بہت ہی اچھا ہے، آگے بھی اچھا ہی ہوگا، بہت بڑھیا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔
ہم سفر زی گروپ کے زندگی چینل پر شروع ہوا ہے۔ کچھ مہینے پہلے بھارت میں شروع ہوئے اس چینل میں اب تک کئی پاکستانی ڈرامے دکھائے جا چکے ہیں۔ زندگی چینل کی بزنس ہیڈ پرینکا دتہ کے مطابق انہیں زبردست ریسپانس مل رہا ہے۔
اس کا ریسپانس بہت بہت ہی اچھا ملا ہے، بہت ہی ہارٹنگ ملا ہے۔ اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ لوگ، اچھا کانٹینٹ جب بھی آئے گا، اچھی چیزیں جب بھی لوگوں کو دیکھیں گے ملیں گی، لوگ اپریشیٹ کریں گے۔
زندگی چینل پر چلنے والے پاکستانی ڈرامے لوگوں کو کتنا پسند آ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے دلی کی مدھو گوسوامی سے بات کی۔ تو اب آپ لوگ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کن سیریلز کی بات ہوتی ہے؟
ہاں میں بتا رہی ہوں، جیسے کہ اب کٹی میں بھی ہوں، ایک چھوٹی سی کٹی ہے، تو ایسی ساتھ والی آنٹی سے میں نے کہا زندگی چینل شروع ہوا، دیکھتے ہو تم؟ کہتی ہے اس کے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ جیسے بچوں کے فرینڈ وہ آتی ہیں مدرس، ان کی مطلب واٹس ایپ پہ میں دیکھتی ہوں نا، ہر کسی کا ٹیگ لائن دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ دے آر سو انامرڈ آف دس چینل۔
لیکن لوگ انہیں پسند کیوں کر رہے ہیں؟ مدھو گوسوامی،
آئی ڈونٹ نو سب کا کیا اپنا اپنا ہے، لیکن ریزن سب کے اپنے الگ الگ ہوں گے۔ لیکن دیکھو اس میں کوئی فلم وہ نہیں ہے، ایکسٹراویجنس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اچھل کود نہیں ہے، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، ایکسپوجر تو زیرو ہے، بٹ اسٹل سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
اور ریلیٹ کر پاتے ہیں کیا وہاں پر جو سوشل پرابلم اور یہ سب چیزیں، اس کے وہاں پہ جو چیزیں مطلب وہ لوگ جو سیریلز میں اٹھاتے ہیں اس سے آپ لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں؟
تبھی تو کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے۔ ایک تو یو کین ریلیٹ۔ اچھا سب سے اچھی بات کیا رہتی ہے، جیسے میں ہوں، میں یہ دیکھتی ہوں ان کی لینگویج میں بہت سارے ورڈ جب ہندی کے آتے ہیں نا، تو اٹ رنگز اے بیل ان یور مائنڈ، دیز تھنگز آر ویری سرپرائزنگ فار اس کہ وہ لوگ اچھا اتنا بول لیتے ہیں۔ اور تھوڑا ایک کیوریوسٹی ایلیمنٹ بھی ہے کہ اکراس دا بارڈر کیسی ان کی لائف ہے۔ جب تم دیکھتے ہو کہ وہی پرابلمز ہیں، وہی لائف اسٹائل ہے، جو گلیمرس ہیں لڑکیاں وہ اتنی گلیمرس ہیں جو ہماری بامبے دہلی میں نظر آتی ہیں، اتنی ہی اوپن ہیں، اتنی ہی آؤٹ گوئنگ ہیں، وہی جینس شارٹ ٹاپ، کھلے بال اور بنداس لینگویج سب وہ بول رہی ہیں، اور جو مڈل کلاس کی ہیں وہ بالکل ویسے رہ رہی ہیں۔
ڈرامے عام لوگوں کو پسند آئیں گے، اس بات کی امید تو پرینکا اور ان کی ٹیم کو تھی، لیکن انہیں خدشات تھے کہ کہیں کچھ لوگ پاکستانی ڈرامے بھارت میں دکھانے کی مخالفت نہ کریں۔
ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں بہت سوچی تھی جب ہم نے چینل لانچ کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو اتنا پریپئر کرا، یہ کرا وہ کرا، اتنے سارے میٹنگز کری کہ ہم کیسے کیا اسٹیپ لیں گے، یہ ہوگا، بٹ یو نو بھگوان کی دیا سے ہماری جو عوام ہے وہ کافی میچور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کانٹینٹ ہے, اچھا دیکھنے کو کچھ مل رہا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کسی ہمارے کو تو کوئی بھی پریشانی نہیں آئی تھی.
نہ کیول لوگوں نے سرحد پار سے آ رہے ڈراموں کو پسند کیا بلکہ حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ سے چینل کی ریٹنگ پر کوئی اثر نہیں پڑا. تو کیا اس طرح کی شروعات لوگوں کو قریب لا سکتی ہے؟ مدھو گوسوامی:
مڈل کلاس آدمی ہے وہ اس لیول پہ تک آ کے سوچتا ہے نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتی, لیکن میں اپنے لیول سے یہ کہہ سکتی ہوں دیکھو کلچر میں کتنی سملیرٹی ہے, کیوں مطلب یہ ڈیوائڈ کیوں ہے ہم لوگ کے بیچ میں, سو سملر. تو آئی ایم شیور اور لوگ بھی میری طرح کوئی نہ کوئی سوچتا ہی ہوگا وائی دس ڈویژن, جبکہ لائف اسٹائل لینگویج سب ایک ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ لیڈیز اتنی ساڑیز بھی پہنتی ہیں, میں ہمیشہ ساڑیز کو انڈیا سے آئیڈینٹیفائی کرتی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ تم یو آئیڈینٹیفائی, یو کنیکٹ, اور تھوڑا کیوریوسٹی ایلیمنٹ ہے.
ایک دوسرے کے بارے میں جاننے سمجھنے سے ایک دوسرے کے بارے میں رائے بدل سکتی ہے. اس امید سے تو زندگی چینل کی شروعات نہیں ہوئی تھی, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھا ہی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے میں دیپک ڈوبھال.
شاہ رخ خان انتہائی امیر بھارتیوں میں شامل. تفصیلات فکر و فن میں.
آنکھوں میں تیری عجب سی ادائیں ہیں, آنکھوں میں تیری عجب سی ادائیں ہیں, دل کو بنا دے جو پتنگ سانسیں یہ تیری وہ ہوائیں ہیں.
بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان گزشتہ دو ڈھائی اشروں سے نہ صرف فلم بینوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں بلکہ ایڈ ورلڈ میں بھی انتہائی کامیاب برانڈ نیم بن کر چھائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شاہ رخ خان ایک اور اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور وہ ہے انتہائی امیر ترین بھارتیوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کا اعزاز.
جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں, میں یہاں ہوں.
انڈو ایشین نیوز سروس کے مطابق چین کی ایک ریسرچ کمپنی نے انتہائی امیر بھارتی شہریوں کی ایک فہرست ترتیب دی ہے جس میں ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم کولکاتا نائٹ رائڈرز کے مالک شاہ رخ خان کو بھی شامل کیا ہے, اور اس شمولیت کی وجہ ان کے $4 ارب سے زیادہ کے اثاثے ہیں.
تم چھپا نہ سکو گے میں وہ راز ہوں, تم بھلا نہ سکو گے وہ انداز ہوں. گونجتا ہوں جو دل میں تو ہے راہ کیوں, میں تمہارے ہی دل کی تو آواز ہوں.
چینی فرم نے شاہ رخ خان کو امیر بھارتیوں کی فہرست میں 114 نمبر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق بھارت میں رہنے والے 141 سپر رچ یعنی انتہائی امیر افراد ایسے ہیں جن کی دولت میں پچھلے سال کے مقابلے میں یا تو کوئی کمی نہیں آئی یا اس میں اضافہ ہوا ہے. ان میں سے صرف 40 افراد ایسے ہیں جن کی دولت میں کمی ہوئی ہے.
ہولے ہولے سے ہوا لگتی ہے, ہولے ہولے سے دوا لگتی ہے, ہولے ہولے سے دعا لگتی ہے, چندہ بڑھتا ہے.
گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بھارت کے 100 انتہائی امیر افراد کی مجموعی دولت $221 ملین سے بڑھ کر $250 ملین ہو گئی ہے.
تو ہی روح کا سکون, تو ہی آنکھوں کی ٹھنڈک, تو ہی دل کی ہے دستک, اور کچھ نہ جانوں میں, بس اتنا ہی جانوں تجھ میں رب دکھتا ہے. یارا میں کیا کروں, تجھ میں رب دکھتا ہے. یارا میں کیا کروں, سجدے سر جھکتا ہے. یارا میں کیا کروں, تجھ میں.
اس خبر کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ, پتا ہے urduvoa.com.
تیرے لیے ہم ہیں جی, ہوتوں کو سے
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।